نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فقال عز وجل كما ورد في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أمركم بخمس الله أمرني بهن، بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعفنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. آمين يا رب العالمين. اسلام کے جن جمعوں میں میری یہاں حاضری ہوئی، اس میں عام طور پر گفتگو جو ہے وہ بلند تر سطح کی جو کیفیات ہیں، حالات ہیں، واقعات ہیں، ان سے متعلق پورے عالم انسانیت کی سب کیا کیفیت ہے، کیا حال ہے، کس طرح کفر اور الحاد اور شرک کے شکنجے میں جکا، سب سے اوپر سیکولرزم کا لحاظ ہے، اس کے نیچے جوئے اور سود پر مبنی نظام ہے، سرمایہ داروں کا نظام، اس کے نیچے بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، یعنی مخلوط معاشرت، عصمت و عفت کے تصورات کا تقریباً ختم ہو جانا، عورت اور مرد کی کامل مساوات کے نتیجے میں خاندان کا برباد ہو جاتا ہے. ان میں سے جو اوپر کے دو غلاف یا لحاف بنی گنوائے ہیں وہ تو پوری دنیا کے ہیں، ہم پر بھی ہیں. البتہ ابھی ذرا مسلمانوں میں یہ تیسرا جو غلاف ہے ابھی پوری طریقے سے نہیں آیا ہے، لیکن اس کے لیے بڑی زبردست ڈٹرمنٹ لینڈ کوششیں ہو رہی ہیں کہ مسلمانوں کے تہذیبی تصورات کو بھی ہم اپنے رنگ میں رنگ. کائرو کانفرنس ہوئی تھی، بیجنگ کانفرنس ہوئی تھی، بیجنگ پریسائڈ کانفرنس ہوئی تھی، اب این جی اوز کو جو بھی پروگرام دیا گیا ہے، اب ہماری نصابی کتابوں میں جو چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، جو چیزیں نکالی جا رہی ہیں، وزارت تعلیم پر جو عورت بیٹھی ہوئی ہے وہ آسمان امریکہ سے ٹپکی ہوئی ہے، اس نے صاف بھی کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنی جگہ سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، میری تقرری کہیں اور ہوئی ہے. آج کل جو ہے اس قدر جڑتے ہیں لوگوں کے اندر، کھل کر بات کر رہے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ یہ کون سوئی ہوئی ہے، یہ کچھ نہیں کہہ رہا. تو ایک بڑی کنسرٹیڈ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ وہ تیسرا لحاظ بھی ہم سب پوری طریقے سے اڑا دیا. بہرحال میں نے اس سطح پر بھی بات کی کہ امت مسلمہ کے خاص حالات کیا ہیں، کیا ماضی، کیا مستقبل، پھر اس پر بات کی پاکستان کے حالات کیا ہیں، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کو فوری طور پر اس کے وجود تک کو جو خطرات و خدشات لاحق ہیں وہ کیا ہیں، نجات کا راستہ کوئی ہے تو کون سا ہے. تو یہ گویا کہ میں نے اوپر سے بات شروع کی، تین درجوں میں عالمی سطح میں امت مسلمہ کی سطح پھر پاکستان کی. آج میں اس کے بالکل برعکس بات زمین سے شروع کر رہا ہوں. ہم سب انفرادی سطح پر اللہ کے ہاں جواب دے ہیں اور وہ انفرادی جواب دہی ہوگی. آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ جائیں گے میں تو فلاں قوم سے تھا تو مجھ سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہونا چاہیے, میں فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے تھا تو مجھ سے تو کوئی بات پوچھ نہیں ہونی چاہیے, میں تو محمد کا امت ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم, لہٰذا مجھ سے وہ آخرا سوال کیسے. کلو آتی ہے یوم القیامت فرد, اس دن ہر شخص کو انفرادی حیثیت میں اللہ کے سامنے آنا ہوگا. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ کھڑے منتظر کرتا ہوں. جواب دیا ہے پندرم سلطان نے, اس کا جواب کیا ہے تو راشے میرا باپ بادشاہ تھا, بھائی تم بتاؤ تم کیا ہو. یہود سے کہا گیا دو دفعہ سورہ بقرہ کے سول میں رکو میں, تو فخر کرتے ہو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد ہو, دل کا امت القد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ ایک بھروسہ جو گزر گیا, اس نے جو بھی کمائی کی جو بھی اس نے اعمال سے وہ انہیں کے لیے, ابراہیم کے اعمال سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو جائے گا, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. اس اعتبار سے میں آج آپ کو اخباروں نے شاید دیکھا ہو کہ آج کا موضوع کیا ہے, ہماری دینی ذمہ داریاں. ذمہ داری وہی شے ہوتی ہے جس کی مسئولیت ہوتی ہے. ذمہ داری آپ کے ذمہ کام ہے اس کے بارے میں حساب کتاب دیا جائے گا, مسئولیت ہوگی. ویسے تو ہمارے جو دینی فرائض ہے ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو بہت کمی ہو جائے گی, کہ ایک لفظ میں بھی اس کو سمویا جا سکتا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ عبادت راہ, پروردگار کی بندگی اور پرستش. ایک لفظ قرآن مجید میں بہت سے انبیاء و رسل کے اپنی قوموں سے جو خطاب انہوں نے کیا تھا اس کا نقطہ بیان ہوا ہے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, تمہارا کوئی معبود وہ الہ اس کے سوا نہیں. یہی نوح نے کہا, یہی حضرت ہود نے کہا, یہی حضرت صالح نے کہا, یہی حضرت شعیب نے کہا, یہی حضرت موسیٰ نے کہا, یہی ابراہیم نے کہا, یہی حضرت عیسیٰ نے کہا, یہی محمد رسول اللہ نے کہا. محمد رسول اللہ کے ذمن میں ایک فرق واقع ہوا کہ پہلے تمام انبیاء اپنے قوم سے مخاطب ہو, یا قوم ہے یا قوم ہے یا قوم ہے. ہم نے آج کی طرف ہود کو بھیجا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صالحا, پہلا مدینہ اقاہ شعیبہ. تو بقیہ تمام انبیاء جو ہے اپنی اپنی قوم کی طرف بھی ہے. ان ارسلنا نوحا الى قومه, سورہ نوح کی پہلے الفاظ یہی تو ہے, ہم نے بھیجا تھا ابراہیم نوح کو اپنی قوم کی طرف, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. لہذا یہاں یا قوم نہیں آیا بلکہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, اے بنی نوع آدم, کیونکہ میں تم سب سب کی طرف تک پوچھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, بنیادی دعوت ہوئی ہے جو نوح کی تھی, عیسیٰ کی تھی, موسیٰ کی تھی, بندگی کرو پرستش کرو اپنے رب کی. الذی خلقکم, جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم, اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ کیوں کہا خاص طور پر؟ عام طور پر لوگوں کی گمراہی کی بنیاد یہ ہوتی ہے ہمارے آبا و اجداد کے یہی رسمیں چلے آ رہے ہیں. یہ رسمیں ریتے رواج تو ہمارے آبا و اجداد سے چلی آ رہی ہے, تم ان کی نفی کر رہے ہیں. ان معبودوں کی تو ہمارے آبا و اجداد پرستش کرتے رہے تو اب اس کی حقیقت ہے. تو اس کے لیے یہاں پر پہلے کہہ دیا کہ تمہارے آبا و اجداد بھی تو مخلوق ہی تھے جیسے تم ہو. ان سے خطا ہو سکتے تھے کہ نہیں, ان سے گناہ ہو سکتا تھا کہ نہیں, ان سے غلط راستے کے اوپر چلنے کا امکان تھا کہ نہیں. اس قسموں کو میرے سے تمہارا خالق بھی اللہ, ان کا خالق بھی اللہ. بندگی اور پرستش صرف اللہ کی, لال لکم تتقون, تاکہ تم بچ جاؤ. اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ صحیح نہیں ہے. تقویٰ ایک اصطلاح ہے, لغوی معنی کیا ہے؟ وقا یقین, وقایتن, کسی کو بچانا. بقینا عذاب النار, اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا. اور اتقاء یتقی کے بعد ہی ہے خود بچنا. اب یہ خود بچنا دنیا میں معصیت سے بچنا, اللہ کی نافرمانی سے بچنا, برے کاموں سے بچنا, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا. تو دنیا میں جو بچنے کی روش ہے اس کے لیے اصطلاح ہے تقویٰ, بچ بچ کے چلنا, تھوک تھوک کا قدم رکھنا. جیسے کہ اگر کسی شخص کو ایک جھاڑیوں والے جنگل میں سے گزرنا پڑے, وہاں پر جلدی بھی نہیں ہے, اونچی اونچی گھاس بھی ہے, تو کیسے ڈرتا ہوا تھا قدم رکھے گا؟ پتہ نہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کا بیٹھا ہوا, پتہ نہیں گھاس کے اندر جو ہے وہ کسی جانور کا, مجھے جانور کا بل نہ ہو اس میں میرا پھنس چلا جائے, کہیں میرا دامن کہیں ادھر یا ادھر جھاڑی دے نا الٹ جائے. اور کانگو کے تاش میں اور امیزون کے تاش میں تو سانپ بھی اوپر سے لٹکے ہوئے ہوتے, کوئی اوپر سے سانپ نہ آئے سامنے. تو پھونک پھونک کر قدم رکھنا. لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت, کام آپ کی اسکار گئے شیشہ گری کا. یہ بچ بچ کر چلنا, پھونک پھونک کر قدم رکھنا, کہیں اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے, کہیں نہ کسی اور پر کوئی ظلم نہ کر بیٹھوں, کوئی تومت نہ لگا بیٹھوں, کوئی دام جھوٹا نہ لگا دوں, کسی کا دل جو ہے خام خواہ نہ توڑ دوں, کسی کا استحضاء کر کے اس کے جذبات کو مجرور نہ کروں. ہر اعتبار سے انسان بچ بچ کر بچ بچ کر چلے, یہ تقویٰ ہے. لیکن جو اس کی اصل جزا ہے وہ جہنم سے بچ جانا ہے. لال لکم تتقون, تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ. یہ بات جو ہے اس سے زیادہ واضح سورہ زاریات کی آیت میں جو میں نے آپ کو سنا دی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ فرماتا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو تو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری بندگی کرے, میری پرستش کرے. آج کل تو ہمارا مساجد کا کچھ اور طرح کا ہو گیا. پہلے جو ہوتا تھا تو یاد ہوگا سفیدی ہوتی تھی, سفیدی پر واشار لکھے ہوتے تھے, روز محشر کے جان گزار گوبندی پرش نماز گوبند. تو قیامت کا دن جو بڑا ہی سخت ہوگا اس دن پہلا حساب نماز کا ہوگا. یا شیخ سادی کہتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو اگر بندگی ہی نہیں کی تو زندگی تو پھر شرمندگی کا موجب ہوگی, قیامت کے دن جو ہے پچھتائے گی. اب اس بندگی کا مفہوم سمجھیے کہ کیا ہے. اب کے مانگے غلام, عبدیت غلامی بندگی, بندو آقا, غلام اور آقا فارسی میں اسے بندہ کہا جاتا ہے. بندو آقا کبھی بھی بندو آقا فساد آدمیت ہے اقبال کہتے ہیں. تو عبدیت عبد سے بنا, عبد کے معنی غلام. بندگی بندہ سے بنا, بندہ بھی غلام. یہ غلامی کیا ہے؟ غلام کا کام ہے ہما وقت, ہما تن, ہما وجود اپنے آقا کا حکم ماننا. آپ آج کل کا تصور جو امپلائر امپلائی کا اسے سامنے نہ رکھیں. امپلائر امپلائی کسی وقت کے لیے ہوتا ہے, 8 گھنٹے کام کرنا ہے اس کے بعد وہ فارغ, پھر برابر ہے دونوں, امپلائر امپلائی برابر ہے, دونوں اس ملک کے مکمل شہری ہیں, دونوں کو ایک ووٹ ملے گا, ایک ایک ووٹ کا حق ہوگا, ویری کل ایسے بھی ملے. اور پھر یہ کہ آپ نے کسی کو امپلائی کیا ہے خان ساما کی حیثیت, آپ اسے کہتے ہیں جا کے ذرا آج وہ بندن یا بھنگی نہیں آیا, ذرا ٹائل اپ ٹائل صاف کراؤ, تو صاف کرنے کے نام میں نے اس لیے ملازمت نہیں دی, تو اسے حق ہے کہ وہ کہیں. لیکن بندگی اور غلامی میں کیا ہے, جو حکم دے جب حکم دے اس کی اطاعت کر, اس لیے کہ وہ ہم وقت بندہ ہے, غلام ہے, وہ امپلائی نہیں ہے, ملازم نہیں ہے, غلام ہے, وہ اپنے آقا کی ملکیت ہے. اور آقا اگر اسے کوئی پوچھڑی دے دے کہ یہاں سو جایا کرو رات کو, اور چارپائی بھی دے دے اس پر سو جایا کرو, تو وہ پوچھڑی اور چارپائی کا مالک نہیں ہوتا, پوچھڑی بھی آقا کی ہے, چارپائی بھی آقا کی ہے. یہ تصور بندگی اور غلامی سامنے رکھیے, ہما وقت ہما تن ہما وجود اللہ کی بندگی, جو حکم ہے انفرادی زندگی کا ہے, اجتماعی زندگی کا ہے, قانون سے متعلق ہے, اخلاق سے متعلق ہے, عبادات سے متعلق ہے, نماز روزہ حج اور زکات سے متعلق ہے, معاشرت سے متعلق ہے, شادی بیاہ کے احکام سے متعلق ہے, جو بھی زندگی کا گوشہ ہے, جو بھی حکم ہے اس کو ماننا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. بس اس میں ایک چیز کا اضافہ کر, اطاعت جو ہے اطاعت زبردستی بھی ہو سکتی ہے. امریکنوں نے افریقہ سے حبشیوں کو پکڑ پکڑ کر اور زنجیروں میں جکڑ کر اور وہ لے گئے تھے امریکہ, جہازوں کا جو سامان رکھنے کا ہو ہولڈ جو ہوتے تھے ان کے اندر ان کو زنجیروں سے باندھ کر لے کر جائے اور انہیں غلام بنا لیا تھا. وہ غلامی مجبوری کی غلامی ہے, اللہ کی بندگی مجبوری کی غلامی نہیں ہے, آپ کی اختیار کردہ ہے, آپ نے اللہ کا اپنا رب بنا ہے, رضی تو باللہ ربا و بمحمد رسولا و بالاسلام دینا, میں نے قبول کیا اللہ کو کہ وہ میرا رب ہے, اور محمد کو تو ہمارے رسول ہے, اور اسلام کو تو ہمارا دین ہے. یہ آپ کی اختیاری ہے, یہ غلامی اختیاری ہے, اور اس کے اندر ایک محبت کی چاشنی ہونی چاہیے, وہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, میرا پروردگار ہے, میرا پالنہار ہے, میرا مشکل کشا ہے, یہ سارے احسانات ہیں کہ نہیں, تعلوم نعمت اللہ لا تحصوها, تم اگر چاہو کہ اللہ کی نعمتوں کو گن لو تو کبھی بھی یہ حاصل نہیں کر سکتے. کچھ عرصے پہلے پتہ نہیں تھا وائٹمن کس بلا کو کہتے ہیں, وائٹمن سی جو ہے اللہ نے رکھا ہوا تھا ہری مرچ کے اندر, سنترا خریدنا مشکل ہے غریب کے لیے, ہری مرچ تو ہے نا, تو اللہ نے اس میں رکھ دیا. وائٹمن اے با مہنگا ہے, کاڈ لیور آئل وغیرہ کے اندر ہوتا ہے, مہنگی چیز ہے, تو گاجر میں بھی رکھ دیا, وہ تو آم آدمی کی, وہ آج میں مان لوں گا نا, کیا پتا. تو ان تعلوم نعمتوں کا علاج مشہور ہے, ان تمام نعمتوں کی احسان مندگی احسان مندی کے تحت اس سے محبت کرتے ہوئے اس کی بندگی, یہ اختیاری بندگی ہے, جبری بندگی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں انسان کو اختیار دیا, اما شاکر و اما کفورا, تم چاہو تو شکر گزار بندے بنو اور چاہو تو ناشکرے اور کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ, اس یور چوائس, ہم نے تمہیں اختیار دیا. اس طرح فرمایا ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جو چاہے ایماندار جو چاہے کفر کرے آپ اختیار دے رکھا ہے. ہم جبریہ بھی آپ سے کروانا چاہتے ہیں, آپ کا اختیار ہے, مرضی ہے. اس اختیار اور مرضی کو استعمال کر کے آپ بندگی اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں اور ہما وقت ہما تن ہما وجود اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. مزید محبت کی وجہ سے اس کی پرستش کرتے ہیں. یہ پرستش کرتے ہیں, یہ محبت کی بنیاد ہے. پرستار ہے بلا کے تو پرستش وطن پرست وطن سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے میں دو لفظ بول رہا ہوں, بندگی اور پرستش فارسی میں, عربی میں کہیں گے اطاعت اور محبت. یہ دونوں چیزیں جمع ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. اب تیسرا نقطہ سمجھیے, اب تک تو ذرا میٹھی میٹھی باتیں تھیں, آپ کو اچھی لگی ہیں, اب ایک بہت کڑوی بات آ رہی ہے. مثبت انداز میں تو کہا گیا سورہ بقرہ ہی میں, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں بندگی میں اطاعت میں کوئی کے کوئی انسان داخل ہوتا ہو, یہ نہیں کہ پارشل انٹری ہے. اللہ کے عبادت زندگی کے ایک جز میں تو ہے, دوسرے میں نہیں ہے, یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اچھا آپ کہیں گے چلیے جس میں اس نے بندگی کی ہے اس کا تو کریڈٹ ملنا چاہیے, اس کا تو کچھ ثواب ملنا چاہیے. قرآن کا فیصلہ بہت تلخ ہے, بہت تلخ ہے, بہت تلخ ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ اسی کتاب میں نماز کا حکم ہے, اسی میں سود کی حرمت کا حکم ہے. ایک حکم پر عمل کر رہا ہے, حج کا حکم ہے کر رہے ہیں, چاہے حرام کی کمائی سے کر رہے ہیں, سودی کاروبار کی کمائی سے کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا حکم ایک ماننا ایک نہ ماننا, اس میں کریڈٹ کوئی نہیں ملے گا, کوئی ثواب کسی بندگی کا نہیں ملے گا, نماز کا کوئی ثواب نہیں. بلکہ فما جزاء من يفعل ذلك منكم, یہ آیت 85 ہے سورہ بقرہ, جو لوگ بھی تم میں سے یہ حرکت کریں گے کہ دین کے ایک حصے پر عمل دوسرے پر نہیں, ان کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں, الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور رسوا کر دیے جائیں. یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ذلت, ڈیڑھ ارب مسلمان, 150 کروڑ مسلمان, ہر چوتھا یا پانچواں انسان مسلمان, لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی شے نہیں, انٹرنیشنل افیئرز کے اندر کوئی اس کی بات کوئی نہیں سنتا کسی کی بھی. قسمی فرصت کے میاں کی اس کی ذلت, ہم خود امریکہ کی کالونی بنے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں نظر کا ہے امریکہ ہم بھی آئی کے لیے جس کو چاہیں اٹھا کر لے جائیں, ہماری پالیسیاں ان کی بنیاد پر ہیں, ہم نے ان کی ایک لڑکی کے اوپر پتاشے کی طرح بیٹھ کر اور طالبان کے ساتھ غداری کی, اللہ کے ساتھ غداری کی. ایک مسلمان حکومت کے خلاف ایک غیر مسلم حکومت کا ساتھ دینا اسلام کے خلاف ہے, حرام. اب پکڑ پکڑ کر پکڑ پکڑ کر مار رہے دے رہے, یہ کون ہے؟ خود کہا پردے مشرف نے, یہ لوگ آئے تھے افغان بہار کے لیے, کون اپنے گھر چھوڑ کر آتا ہے, اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے, اپنی فیملی چھوڑ کر آئے تھے. اس لیے امریکہ نے ڈنکا بجوایا تھا ساری دنیا میں, افغانستان میں جہاد کی زمین نہ ہو رہا ہے, اسامہ بن لادن بھی اس کا ایجنٹ تھا, عرب ممالک سے ریکروٹ کر رہا تھا مجاہدین, عمر عبد الرحمن اب جو جیل میں سڑ رہا ہے امریکہ کے اندر وہ بھی ایجنٹ تھا, عربوں کو ریکروٹ کر رہا تھا جہاد افغانستان کے لیے, اس لیے کہ امریکہ کو اپنے آرک رائیول جو ہے یو ایس ایس آر کا مرکش نکلوانا تھا مسلمانوں کی جانوں سے, اپنا پیسہ دیا اپنے ہتھیار دیے مرکش ان کا نکلوایا. اسی طرح عبداللہ آزاد بھی یہاں پر قتل کر دیے گئے تھے یا شہید کیے گئے تھے پشاور میں, وہ فلسطینی تھے. یہ تین تھے مین ایجنٹ سی آئی اے کے جو عرب ممالک سے مجاہدین کو ریکروٹ کر رہے تھے جہاد کا جوش دلا کر, آؤ افغانستان میں جہاد کی تبدیلہ ہو رہا ہے, اسلامی حکومت قائم ہو. روس بھاگ گیا, امریکہ بھی بھاگ گیا. اب وہ امریکہ سے ناراض ہے, وہ کیوں سعودی عرب کے اندر اپنے انڈے بنا کر بیٹھا ہوا ہے, وہ کیوں اس نے یہاں حملہ کیا افغانستان پر, کیوں اس نے حملہ کیا عراق پر, وہ امریکہ سے ناراض. ناراض بچہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں, اس کا بنتا کچھ نہیں ہے, ٹیررزم سے حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے, مارزار سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن کیا کرے اور کچھ کرنے کو نہیں سکتے. بہرحال میں جو بات کہہ رہا تھا اس میں لوٹتا ہوں کہ بندگی ٹوٹل ہوگی تو اللہ کو قبول ہوگی, ٹوٹل نہیں ہے تو منہ پر بھی مانی جائے گی. اور سزا کیا ہوگی, وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, دنیا کی زندگی میں رسوائی ذلت. ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے لیے جھونک دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, خدا کے لیے یہ اللہ کا فتویٰ ہے, اللہ کا فیصلہ ہے. قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی آیت سے بت جاتی ہے. اس میں جو دو سزائیں بیان ہوئی ہیں, ایک دنیا کی ہے ذلت رسوائی, وہ تو ہے. 30 کروڑ عرب روزانہ دیکھ رہے ہیں ان کے عرب بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. پھر وہ تمام مسلمانوں کے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, دیکھتے کیا ہو رہا ہے, کس طرح ان کے گھر استعمال کیے جا رہے ہیں, کس طرح راکٹ برسائے جا رہے ہیں, کس طرح ٹینک چڑھائے جا رہے ہیں. ہے ہم نے کوئی ہمت کے کیوں کریں کسی, تو ذلت اور رسوائی کے سامنے ہیں, آخرت کی سزا اس سے بہت زیادہ سخت ہو. لیکن قرآن کا فتویٰ یہی ہے. اب میں چوتھی بات پر آ رہا ہوں اور اس کا تعلق جڑے گا اس بات سے جو میں پہلے کر چکا ہوں. ہمارے ملک پر بھی سیکولرزم کا سکہ چل رہا ہے, اللہ کا قانون تو نہیں چل رہا. ہم بطور شہری اس میں شریک ہیں, ہم جب دوست میں جاتے ہیں تو اس نظام کو تشریف کر کے بول ڈالتے ہیں, اس کا گناہ تیرے اور آپ کے حصے میں دیا رہا ہے. دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم, چھوٹ کی بنیاد پر, جوئے کی بنیاد پر سرمایہ دارانہ نظام ہمارے یہاں بھی ہے, جو کا تو ہے. آپ صرف یہ کر سکتے ہیں اگر ایمان کی کوئی رمق ہو کہ ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو سود کے اندر, بینک سے قرض لے کر سود نہ ادا کریں, اپنی دکان کاروبار زیادہ بڑھانے کے لیے, اپنی بلڈنگ کے اوپر ایک اور منزل تعمیر کرنے کے لیے, یا یہ کہ بینک میں پیسہ رکھنا سود لے کر کھائیں, اس سے تو بچ سکتے ہیں. لیکن حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا تو اس شخص سود سے بچ بھی گیا تو سود کے غبار اور دکان سے نہیں بچ سکے گا. یعنی اگر سزا کے اندر ڈسٹ سسپینشن ہو جائے تو سانس تو آپ کو لینا ہی ہے, وہ سمجھ جائیں گے آپ, لہذا ڈسٹ آپ کے اندر جائے گی. دھواں کہیں بڑا ہوا ہے تو سانس تو لینا ہے, دھواں آپ کے پھیپھڑے میں جائے گا. ایسے ہی سود پوری سزا کے اندر موجود ہے, دندوں کے ایک ایک دانے میں موجود ہے. اس کے لیے بیج دیا گیا تھا سودی قرضے پر, اس کے لیے فرٹیلائزر دیے گئے تھے سودی قرضے پر, اس کے لیے پیسٹیسائڈ دیے گئے تھے سودی قرضے پر, اس کے لیے ٹریکٹر خریدا گیا تھا سودی قرضے پر. ایک ایک دانے کے اندر سود ہے جو میرے اندر جا رہا. اب بہت بڑا سوال یہ نشان آ گیا, کریں کیا کریں, ہماری بندگی تو ناقص ہے. اور یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں, اس کی بھی کر رہا جس کو نہ نماز کی فکر ہے نہ روزے کی فکر ہے, اس کو تو چھوڑ دیجیے. پتی ایک شخص ہے پن وقت کا نمازی ہے, زکات بھی دیتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی اس نے کیا ہے, عمرہ بھی کرتا ہے, حلال کمائی کھا رہا ہے, حلال حلال, کوئی حرام کی عادت اس نے نہیں. پھر بھی اس کی بندگی کامل تو نہیں ہے, نظام جو باطل ہے اس کے تحت زندگی گزار رہا ہے. اجتماعی نظام کی حیثیت ہے وہ مجرم ہے. اولئک هم الکافرون ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. جو اللہ کی ساری شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے, وہی تو مشرک ہے, وہی تو فاسق ہے. یہ بھی اللہ کے فتنے ہیں میرے لیے. سورہ مائدہ کے ساتھ یہ رکوع میں تینوں آیتیں آئیں. تو ہم کچھ زندگی, اور یہ میں ان سے کہہ رہا ہوں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں, باقی ہماری بہت بڑی اکثریت کا تو پابندی کا سوال ہی نہیں, لیکن جو اس پہلو سے انفرادی اعتبار سے سب فیصد درست ہیں وہ بھی آدھے کافر ہیں, اجتماعی نظام کے اعتبار سے کافر ہیں. اس کا حل کیا؟ اس کا حل ایک ہے, آپ انفرادی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں, اللہ معاف فرما دیتا ہے. کوئی ایسی بات ہو, کوئی قسم توڑ دے تو کفارہ دیتے ہیں تو اللہ معاف فرماتا ہے. اجتماعی زندگی کا کفارہ کیا ہوگا؟ میرے اندر سود جا رہا ہے, میں سیکولر نظام کے تحت زندگی گزار رہا ہوں, میرے آگے پیچھے دائیں بائیں بے بدنی بے اوریانی فحاشی ہے, کیسے آنکھیں بچاؤں؟ سڑک چلتے ہوئے تو دیکھنا ہی ہوگا نا, کیسے آنکھیں بچاؤں؟ اور یہ آنکھوں کا ضلع ہو رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں, اب ضلع جو ہے آنکھوں کا بھی ضلع, کانوں کا زنا ہے, زبان کا زنا ہے, یہ تمام زنا چھوٹے جو ہیں یہ جمع ہو کر پھر حضور نے فرمایا بل فرج و سب دیکھو, پھر تصدیق کرتی ہے شرمگاہ جب آپ نے لمبے میں زنا کرتی ہے, سب ہوا کہ قابل ہو گیا. اس کا ایک کفارہ ہے. نوٹ کیجیے, اس نظام کو تسلیم نہ کریں ذہن القلب, اس کو سپورٹ نہ کریں, اس کی نوکری نہ کریں. لیو انڈر اٹ ان پروٹیسٹ. آپ کا سینہ بھیکے میں تارے رہا ہوں. اگر کوئی کمیونسٹ امریکہ میں رہے گا اس کا سینہ ہر وقت بھیگے گا کہ باطل نظام, میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اندر تو گھٹن ہوگی. یا کوئی اگر کیپٹلسٹ یو ایس ایس آر میں تھا تو اس کو گھٹن ہوگی کہ نہیں؟ اس کا فراز نظام پر اگر گھٹن بھی نہیں ہے, رنگ بھی نہیں ہے, رنگ بھی نہیں ہے, تو آپ اس کے حامی ہیں, آپ اس کے پیروکار ہیں, آپ اس کے سپورٹر ہیں, ایمبیسڈر ہیں, قانون کے اندر آپ اس کی جرم کے اندر مدد کر رہے ہیں. اس کی بجائے کیا کریں؟ زندہ رہنے کے لیے جو کم سے کم ضرورتیں ہیں, اپنے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی فکر نہ کرو, کاروبار زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش نہ کرو, کم سے کم سے گزارا کرو اور اپنا وقت بچاؤ. یہ نہیں کہ 24 گھنٹے فکر ہے کمائی کی. جب آپ اپنا معیار زندگی کم کریں گے تو کچھ وقت نکال سکیں گے, کچھ محنت, کچھ جسم کے اندر طاقت. ورنہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ کر کے آتے ہو تو مٹی ہو کر ڈھیر ہوتے ہو کریں گے, پھر اور بھی کام ہو سکتا ہے. یہاں سے اپنے ٹائم اور انرجیز کو ریلیز کر کے اس نظام کے خلاف جد و جہد کے برطرف کریں. یہ کفارہ ہے. ڈونٹ ریکنسائل ود دس سسٹم, ذہن تسلیم نہ کرو. لیو انڈر اٹ انڈر پروٹیسٹ. اور وقت و توانائی کا اکثر و بہتر حصہ اس نظام کو بدل کر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد میں سکتے ہو. یہ کرو گے تو کفارہ ہو جائے گا, بدل ہو جائے گا. یہ نہیں کرو گے تو جو میں نے پہلے وعیدیں سنا دی وہ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے. اللہ تعالی کے فرمان کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. ولم تجد لسنت اللہ تبدیلا, ولم تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے قانون میں کبھی کوئی تبدیلی اور تحویل نہیں ہوگی. بہت الفاظ. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, ایک بندہ مومن اگر نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہا ہے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف اس کو اپروچ کرنے کے لیے جدوجہد کرے, اور اس کی جگہ پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے. تو اسی مند میں دوسری بات نوٹ کیجیے, نماز میں یہ ہے کہ آپ باجماعت پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا. 27 گنا مسجد میں جا کے پڑھیں گے, گھر پر بھی پڑھیں گے تو ادا تو ہو جائے گی نا. یہ فرض ایسا ہے جو انفرادی طور پر ادا ہو ہی نہیں سکتا, اس کے لیے جماعت کرتا. انلیس دیئر از اے پارٹی, ڈسپلن پارٹی, ڈیڈیکیٹڈ ہو لوگ اس کے, تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہو, اس کے بغیر نظام کی تبدیلی جسے ہم انقلاب کہتے ہیں وہ ممکن نہیں. اسی لیے کہا گیا لا اسلام الا بالجماعت. اسی لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی, حارث اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, ہندی آب اور حکم میں خمسن, مسلمانوں میں ہو میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیکھنے جا رہا ہوں. اللہ امر امی جو ہندا, اور یہ پانچ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے کہ تمہیں پہنچا دوں. حالانکہ حضور کا حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں, غصے ہوں غصے اللہ کو, ان کا فرمان بھی اللہ ہی کا فرمان ہے. لیکن ایمفسائز کرنے کے لیے کہا, زور دینے کے لیے, اللہ امر علی ہند, اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا. بل جماعت و سمع و طاعت و ہجرت و جہاد فی سبیل اللہ. شاید یہ حدیث آپ نے اگر سنی ہو تو یہی اسی مسجد میں کبھی سنی ہو تو سنی ہو, کوئی مولوی کبھی آپ کو یہ حدیث نہیں سنائے. ہاں وہ پانچ باتیں سب کو یاد ہیں, بنی الاسلام علی خمس, شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ پانچ باتیں ارکان اسلام کو یاد ہیں. حدیث نہ بھی یاد ہو تو یہ پانچ ارکان اسلام کو, جو شخص اس گرمی کے موسم میں آیا جمعہ پڑھنے کے لیے, اور بعد میں سے کچھ لوگ دور دور سے بھی آئے ہوں گے, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ارکان اسلام پانچ ہیں. میں اسلام کی بات نہیں کر رہا, میں ایمان کی بات کر رہا ہوں. ارکان اسلام یہ پانچ ہے, ارکان ایمان یہ پانچ ہے, جہاد دم دار ہجرت جہاد. یہ تصور ہماری زندگیوں سے خارج ہو گیا تھا. پہلے تو جب سیاست اور بلکہ علیحدہ ہو گئے خود مسلمانوں کے ہاں, تو یہ دوسری بات ذہنوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی. پھر کہیں انگریز آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, کہیں ڈچ آ گئے, کہیں پورچوگیز آ گئے, کہیں اسپینیئرز آ گئے, کہیں اٹیلینز آ گئے, فرینچ آ گئے. ان کے زیر اثر تو ہمارا ذہن یہ بن گیا کہ بس نماز روزہ حج اور زکاۃ, باقی کیا, باقی تو سارا انگریز کا ہے, تعزیرات انگریز کی ہوگی, سول لا انگریز کا ہوگا, معاشی نظام انگریز کا ہوگا. بینکنگ انگریز نے قائم کر دی سود پر انٹرسٹ پر. تو اب ہم عادی ہو گئے کہ بس اسلام نام ہی ان پانچ چیزوں کا ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات اور حج. جبکہ اسلام دین ہے، نظام ہے، کامل اطاعت کا نظام ہے، کامل بندگی. پھر نوٹ کیجیے تین الفاظ بار بار میں نے دہرائے تھے، ہما وقت، ہما جیس اور ہما جہد، ہما وقت، ہما تن، اللہ کی بندگی اور اطاعت. پھر اضافہ کیا تھا محبت کی چاشنی کے ساتھ، جبر کے احساس کے تحت نہیں، ہمارا اپنا چوائس ہو. درخت کا رستہ کہاں سے آیا ہوں یاد کیجیے کہ میں نے چند لوگوں سے باتیں کی تھی، عالم انسانیت کی حال میں ہے، پھر امت مسلمہ کی حال میں ہے، ہمارا وطن کی حال میں ہے. آج میں زمین سے چل رہا ہوں کہ ہر فرد ہے، اس کی موت ہے، اس کی قبر ہے، اس کے بعد بادل موت ہونا ہے اور اللہ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. یہ انفرادی، وہاں پر دینی ذمہ داریوں کا آپ سے سوال ہوگا. دینی ذمہ داریاں گنیے تو بہت ہیں، نماز، روزہ، سبھی دینی ذمہ داریاں ہیں، لیکن ایک لفظ میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، عبادت. عبادت ہما وقت، ہما تن، ہما وجود، محبت کی چاشنی کے ساتھ. اور اگر یہ عبادت ناقص ہے، ایک حصے میں عبادت، ایک میں بغاوت. سیاست میں بغاوت ہے، اللہ ہم نہیں جانتے تجھے اور تیرے احکام کو، ہم تو خود سوورن ہیں، ہم اپنے نظام بنائیں گے. اور یہ بینک انٹرسٹ، کمرشل انٹرسٹ، سود وود نہیں ہے، یہ خاص کا مولویوں کا ڈکوسلا ہے. باقی انسان، مرد اور عورت بالکل برابر ہے، برابر کے حقوق ہونے چاہیے. اگر یہ ہے، پارشد اگر ہے اطاعت اور بندگی، تو یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے. یہ توبہ کافروں سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے. اس میں تو ایک دفعہ کہہ دیا میں نہیں مانتا، فارغ ہوا، اب اس کا سارا معاملہ آخرت میں ہوگا. جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں پھر نہیں مانتے، ان کا حساب یہاں لیا جائے گا، ان پر بات پڑے گی، ان پر سزائیں آئیں گی، ان پر تاکاری مسلط کیے جائیں گے جو پیڑوں کو ماریں گے. وہ 8 برس جہاں حکومت کی، وہاں سے ایسے نکالے جائیں گے کہ ایک بچہ تک نہیں بچے گا. اسپین سے نکلے کہ نہیں، ایک بچہ تک نہیں چھوڑا ہوگا. یا جلا دیے گئے مسلمان، یا قتل کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر نارتھ افریقہ کے سائڈ پر جا کر ڈمپ کر دیے گئے. یا عذاب آئے چلی آئے، پھر ہم محکوم ہوئے کہ نہیں، عیسائیوں کے محکوم. یہ ساری قومیں جو تھی میں نے گنوائی، انگریز ہیں، فرینچ ہیں، اسپینئرز ہیں، پورتگیز ہیں، ڈچ ہیں، یہ کون ہیں؟ اٹالینز ہیں، کون ہیں؟ عیسائی. غلام بنے کے نہیں بنے، اللہ کا ساتھ ہے. غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر کمزوری اور کم ہمتی مسلط کر دی جاتی ہے جو ہم پر کر دی گئی ہے، اور اللہ کے عذاب میں گر جاتے. اللہ بتائے اس سے اب کیا کریں ہم، بندگی ہماری ناقص ہے. ہم اس اللہ کے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں. بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ ادا کرو کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی زندگی کا معیار پست سے پست کر کرو. بڑے محل کی بجائے کسی چھوٹے مکان میں بھی زندگی گزر ہی جاتی، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی کیوں کہ رارف کا سفر یاد آیا. مرزا عبدالخالد بیدل کہتے ہیں، ہرس کانے نیس بیدل بند درکار حیات، کے بعد درکار دارے اکثر درکار دیش. بلاخر تو قبر میں جانا ہے. یہاں ایک دو قبروں کا، تین قبروں کا مکان بھی ہو تو زندگی گزر جائے گی. میں 1977 سے جس مکان میں رہ رہا ہوں، وہ پانچ چھ مرلے کا مکان ہے، تین کمرے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اور میرے ایسا ہیں، میرے اپنے بھائی ہیں، بڑے بڑے کوٹھیوں میں، بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں، ان کی بھی زندگی تو ختم ہو جانی ہے۔ لہذا اپنے معیار کو کم سے کم کرو، تاکہ وقت اور قوت اور صلاحیت ریلیز کر سکو وہاں سے، اور اس کو لگاؤ اللہ کے دین کو قائم کرنے اور باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کی جدوجہد، اسی کا نام جہاد ہے۔ اور اس کے لیے جماعت لازم ہے، حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ جو یہ دو باتیں مان لے، اب تیسرا کام اس سے ذمہ جماعت تلاش کرے۔ یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں بتاؤں آپ کو فلا جماعت، میں نے آپ کو بتا دیا، بغیر جماعت کی زندگی نہیں، اسلامی نہیں ہے زندگی۔ اب آپ تلاش کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اتنی جماعتیں ہیں، ہمیں کیا پتا کون سی ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی، تمہارے پاؤں کو جوتے کی ضرورت ہوتی ہے نا، تم یہ کہہ کر کے جی دس دکانیں ہیں بازار کے اندر، اب میں کس کے پاس نہیں پتا ہے کہ صحیح جوتا ملتا ہے، تو پھر کیا جوتا نہیں خریدتے؟ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، مال پرکھتے ہیں، قیمتوں کا کمپیئر کرتے ہیں، پھر لیتے ہیں جوتا۔ اس لیے نہیں، آپ کی ضرورت ہے، اس لیے یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو لازم ہے کہ نظام باطل کے خلاف بغاوت کرو اور نظام حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، تن من دھن اس کے لیے لگاؤ، اور اس کے لیے جماعت لازم۔ تب جماعت خرچ تلاش کرنا آپ کا کام ہے۔ البتہ میں آپ کو چار ہنٹس دے سکتا ہوں، جماعت کو تلاش کرتے ہوئے چار باتیں پیش نظر رہیں۔ نمبر ایک، اس جماعت کا ڈکلیئر گول ہونا چاہیے نظام کو بدلنا، نتھنگ شارٹ آف اٹ۔ نیکی کے کام تو بہت سے ہیں، آپ اپنے محلے میں جاگرا قرآن پڑھانے کے لیے ایک مدرسہ کھول دیتے، نیکی کے کام۔ دارالعلوم بناتے ہیں، دارالعلوم کو سپورٹ کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، علماء کی خدمت کرتے ہیں، نیکی کے کام۔ فرض کیجئے آپ سگریٹ نوشی کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، نیکی کا کام ہے۔ تعلیم تبلیغ نیکی کا کام ہے۔ لیکن نہیں، اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے، اعلان شدہ ہدف، کہ ہمیں نظام بدلنا ہے، جس کا نام انقلاب ہے۔ اقبال کی ایک نظم بڑی عجیب ہے، خواجہ خونے لگے مزدور شاگرد لال نار۔ یہ سرمایہ دار جو ہے، یہ مزدوروں کے رگوں میں دوڑنے والے سرخ خون سے سرخ شراب تشریف کرتا ہے، جو بیٹھ کر پھر پیتا ہے۔ خواجہ خونے لگے مزدور شاگرد لال نار، اور جفائے دہ خدایاں قسط دہکانہ خراب۔ جاگیرداروں اور زمینداروں کے ظلم سے کاشتکاروں اور ہاریوں کا حال پتلا ہے، ان کے بچے کے لیے روزی نہیں ہے، ان کے بچے کے لیے دوا نہیں ہے، ان کے بچوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، ان کے لیے پینے کا صاف پانی نہیں ہے، ان کی خون پسینے کی محنت سے عیش کر رہا ہے تاجردار۔ خواجہ خونے رگے مزدور شاگرد لال نار، بس جفائے بے خدایاں کس نے بے خانہ خراب۔ انقلاب، انقلاب ہے انقلاب۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت انقلابی ہو، کہ ہمیں نظام کو بدلنا ہے۔ نمبر دو، کا ڈسپلن سم ہوتا آپ والا ہس بہو آتی ہوں دنیا میں رکن دکھم کی بل جماعت ہے بس سب ہے بتا لوز آرگنائزیشن ایسوسی ایشن انجمنیں یہ انقلاب نہیں لا سکتی، نظام نہیں بدل سکتی۔ کو پبلشنگ ہاؤس بنا دیں گے آپ، ٹھیک ہے، اچھا کام ہے، دینی کتابیں چھاپ رہے ہیں، لیکن نظام برپا کرنے کے لیے ایسی جماعت چاہیے جس کا دم و تاج والا نظام ہو، جیسے کہ فوج میں ہوتا ہے۔ لسن میں ڈوبے، نو آرگیومنٹ، اگر ایک عام فوجی جو ہے پوچھے اپنے سپیریئر سے جناب آپ حکم جو دے رہے ہیں پہلے مجھے اس کی حکمت بتائیے کیوں دے رہے ہیں, ہو سکتا ہے دیر بٹ ٹو ریزن لائی دیر بٹ ٹو ڈو اٹ لائی. اسی لیے حضور نے سب و تاج کی بحث کی, سنو گے اور مانو گے جو حکم میں دوں گا. آیانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السمع والطاعة فی العسر والیسر والمنشط والمکر. اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان سب کا ترجمہ بھی کروں. سب و تاج سمجھ لوں ڈکلیئر گول نظام کا بدلنا, ڈسپلن سب و تاج والا. نمبر تین ان سے پوچھئے کہ آپ اسلام کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ بحث تبلیغ کرنے سے اسلام قائم ہو جائے گا؟ اگر ایسا ہوتا تو حضور نے تلوار کیوں اٹھائی؟ سینکڑوں صحابہ کی جانے کیوں گئی؟ حمزہ کی لاش بھی آئی حضور کے سامنے, تین تین رشتے, چچا بھتیجا, خالہ داد بھائی, دودھ شریف بھائی. عرب میں سنے بھائیوں کے مانند ہو جاتے تھے یہ دودھ شریف, اور بچپن کے ساتھ کھیلے ہوئے ہم جولی, اور ان کی لاش آئی ہے, ناک کٹی ہے, کان کٹے ہوئے, پیٹ چاک کر کے کلیجا نکال کے چبایا گیا. یہ کاہے کے لیے ہوئے؟ نظام کبھی نہیں بدلتا خون دیے بغیر. فرینچ ریولیوشن آیا تھا تو بہت خون بہا تھا, بولشویک ریولیوشن آیا تھا تو بہت زیادہ جلی پڑی تھی. زار کی حکومت کو ختم کرنا آسان کام تھا, ایران میں شیعہ انقلاب آیا تھا تو جانے نہیں چلایا. اسی طرح نہ یہ واد و نصیحت سے قائم ہو سکتا نہ الیکشن سے. کہیں حضور کی توہین نہ ہو جائے لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, کیا حضور عرب میں انتخابات کے ذریعے سے منصب اقتدار آ سکتے ہیں؟ قرآن کی نص ہے ان تطیع اکثر من فی الارض جو بلوں کا ان سبھی ملتا. اگر تم زمین کے اندر بسنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تو تمہیں برا کرتے چلے گی. لیکن یہ تو قریب کی بات ہے, تو 25 برس پہلی بات ہے. کیا آیت اللہ خمینی کی حکومت قائم ہو سکتی تھی ایران میں الیکشن کے ذریعے؟ سوچنے کی بات ہے, کہاں بھٹک رہے ہیں. جذبہ ہے لوگوں کے اندر, جذبہ ہے لیکن بھٹک رہے ہیں, غلط راہوں میں بھٹک رہے ہیں. اب کوئی سوسائڈ بامبنگ کر رہا ہے تو آپ سوچیے, نوجوان لڑکیاں کر رہی ہیں, بچیاں 20-22 سال کی لڑکی, اور اپنے جسم سے بم باندھ کر جاتی ہے اور اڑاتی ہے. اسے معلوم ہے کہ جب بم پھٹے گا تو پہلے تو میرے کھچڑے اڑیں گے نا. بعض اوقات کوئی بھی نہیں ہوتا, ایک آدھ زخمی ہو گئے بس, کیونکہ جیسے خطرہ ہوتا ہے کسی سوسائڈ بم والے کو کہ اب میں نظام میں آ گئی ہوں مجھے پکڑ لیا جائے گا, تو وہ فوراً بلاسٹ کرتی ہے اپنے آپ کو. اب آس پاس سے کھڑے ہوئے لوگوں کو تو کچھ مجبور ہو گیا, مرا کوئی بھی نہیں, ہو سکتا ہے. لیکن اس سے تو ہے نا کہ سن فیصد اس کے کھچڑے اڑ جائیں گے. تو جذبہ ہے لیکن مس گائیڈ ہے, اینڈ دی سورس آف گائیڈنس از دی سیرا آف دی پروفیٹ. اس جماعت سے پوچھئے کہ آپ کی میتھڈالوجی کیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو ریلیٹ اٹ ود دی سیرا آف دی پروفیٹ. کیسے آپ اس کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں؟ کیا آپ نے وہاں سے اخذ کیا ہے؟ یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ کہ اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا دنیا داری کی بدبو آتی ہے. اس لیے کہ مذہب کے نام پر دکانداریاں بھی ہیں, مذہب کے نام پر دنیا کا کاروبار بھی چمکاتے ہیں. جا کے قریب یہ چار اگر شرطیں, 33% یہ چار انگلیاں چار شرطیں, ہر انگلی میں تین کورے ہیں, ایک ایک کورے کی حد تک بھی 33% بھی آپ کو کسی جماعت میں چاروں چیزیں مل جائیں, آپ کا سر ہوگا کہ اس میں شامل. تک ہے منہج انقلاب نبوی، طریقہ کار، اس پر میں نے بہت سفا گفتگو کی ہے، لیکن اس وقت میں اپنی کتاب کا ہی حوالہ دوں گا. منہج انقلاب نبوی سیرت کا میں نے انالیسس کر کے بتایا ہے کہ حضور نے کیسے انقلاب پر پڑھا. اب آخری میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں آپ کو. حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ما بعث اللہ من نبی فی قومہ الا کان لہ حواریون وانصار واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره. اللہ نے جس نبی اور رسول کو بھی اس کی امت کے اندر بھیجا، اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کے حواری اور اصحاب ہوتے تھے، کسی کو چھوڑے ملے، کسی کو زیادہ ملے، کچھ تو ہوتے. حضرت عیسیٰ کو 12 حواری ملے تھے، ان میں سے بھی ایک نے دھوکہ دے دیا، یوڈاس اسکریوت نے. کل ان پر ایمان لانے والے کہتے ہیں 72 تھے بس، لیکن ہم وقت ساتھ رہنے والے حواری یوں عبارت، تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نبی کے حکم پر چلتے ہیں. ثم انها تخرج من بعدهم خلوص، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے ہیں اسی امت کے اندر. یفعلون یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، قول و عمل کا تضاد، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا. بدعتیں خود ایجاد کر کے کر رہے، عید میلاد النبی بنا رہے، نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے کبھی بنائی، عرف ہو رہے ہیں. کسی صحابی رسول کا بھی عرف ہوا کبھی؟ کیا بڑے سے بڑا ولی حضرت اتنا صحابی سے کے بھی برابر ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی کا عرف سنا آپ نے کہ کیا ہے، کس نے کیا کی ہے چیزیں؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم ہی نہیں. اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف جہاد کرے گا ہاتھ سے طاقت سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، زبان سے جہاد کرے گا، باز آ جاؤ، چھوڑو، حرام ہے یہ، کم سے کم کہو تو صحیح، گونگے شیطان کو نہ بن جاؤ. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے جہاد کرے، یعنی دل میں گھٹن تو ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، اللہ میں کیا کروں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہیں، یہ گھٹن تو ہو. فرمایا ولیس ورا ذالک حبت و فضل من ایمان، اگر یہ گھٹن بھی نہیں، میں نے کہا تو سب سے پہلے آپ نظام باطل کے خلاف دل سے بغاوت کریں، شہر اسے قبول نہ کریں. ویسے تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے دنیا ویسے ہی قید خانہ ہے، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، خاصے تو جہاں یہ نظام ہو پاتے کا، وہ تو قید اندر قید ہے، قید خانے میں کوئی اس طرح آرام سے رہتا ہے؟ ہمارا آگے تھا جس میں یہ بات بھی نہیں، تو پھر تو حبہ برابر بھی خردل، چھوٹے سے چھوٹے سالے کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں. تو آج میں نے ذاتی سطح پر جو ہمیں کرنا ہے اس کی گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. ہم نے تنظیم بنائی ہے باقی تنظیموں سے مایوس ہو کر. میں جماعت اسلامی میں رہا 10 برس، اور مجھے اپنی زندگی کے وہ 10 سال بہت خصوص ہیں. میں نے محسوس کیا کہ الیکشن کے راستے پر آ کر یہ غلط راستے پر پڑ گئے اور کچھ حاصل نہیں. اور اسی طریقے سے دہشت گردی سے کچھ حاصل نہیں. اپنا غصہ تو کوئی ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک بچہ جو ہے غصے میں ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ پتھر دے مارے گا، وہ غصہ نکالنے کی حد تک ہم جواب دیتے ہیں ان کو کہ داعش ہے. اس لیے کہ سورہ نساء کے اندر آئے تھے چھٹے پارے کی پہلی آئے لا يحب الله تعالى بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے بری بات کہنا پسند نہیں ہے مگر وہ شخص جس پر ظلم ہوا ہو. اگر اس کے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے تو اللہ معاف فرمائے. اب جو مظلوم ہے, جو فلسطینی ہے, چیچنین ہے, آزادی چاہتے ہیں اور پکڑ لی جاتے, بھائی تم نے اتنے ملکوں کو آزاد کر دیا, یو ایس اے ساتھ جو ہے ڈیزالو ہو گئی, ایک مسلمان اکثریت کا صوبہ ہے وہ علیحدہ چاہتا ہے تو کرنے تم, لیکن نہیں جانے دے رہے ہیں وہ اور جانے دی جا رہی. بہرحال میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے آج کہی ہیں زمین کی سطح پر جہاں میں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں زمین پر, اس کی سطح پر اپنی دینی ذمہ داری کو سمجھے اور اپنے لیے جماعت تلاش کرے. اور اگر اس وقت کوئی جماعت نہ ملے تو خود کھڑے ہو لوگوں کو دعوت دے, آؤ جوائن ہینڈز ود می, میں چلا ہوں یہاں اسلامی انقلاب پر پکڑ کرنے کے لیے, یہ میری میتھڈالوجی ہے. ہو اگریز ود می شوڈ کم ود می, وہ جماعت ہو جائے گی. بہت سے نبیوں کے ساتھ بھی چند ہی لوگ ہوئے, 950 برس میں حضرت نوح کے ساتھ کتنے آئے تھے, کوئی پرواہ نہیں. آپ اللہ کے یہاں کامیاب ہوں گے کہ اللہ میں نے جو سمجھا دین کا تقاضا, مجھے جو بتایا گیا دین کا تقاضا, میں اس پر عمل کرتا رہا. اب اگر کوئی رسپانس نہیں ملی تو یہ میری ذمہ داری نہیں, یا تو رسپانس نہ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے, یا پھر تیری کوئی مشیت تھی, اس قوم کو ہلاک ہی کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے تھے. قوم نوح ہلاک ہوئی, قوم عاد ہلاک ہوئی, قوم ثمود ہلاک ہوئی, سدوم اور عمورہ کی بستیاں ہلاک ہوئی, قوم شعیب ہلاک ہوئی, آل فرعون ہلاک ہوئی, وہ نہیں. تو پتہ نہیں ہمارے لیے ہلاکت کا کون سا عذاب آنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.